بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم ما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو نعمتیں ایسی ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے میں رہتے ہیں اور وہ ہے صحت اور فراغت. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے, حضرات صحابہ کی زندگی بھی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, ائمہ تابعین تبع تابعین ان تمام حضرات کی سیرتوں کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے, آپ کو ایک بات قدر مشترک نظر آئے گی کہ ان میں سے کسی نے بھی ایک لمحہ ضائع نہیں کیا. وقت کی بہت قدر کی ہے. اسلام میں, یہ کہہ لیجئے اسلامی تاریخ میں, ایسے ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے ایک لمحہ بھی, کسے کہتے ہیں ایک لمحہ, ایک سیکنڈ, وہ بھی ضائع نہیں کیا. ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ, انہوں نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں اسلامیات پر. ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ لکھتے تھے اور لکھتے میں قلم خراب ہو جاتا تھا, گھس جاتا تھا, تو اس کو بنانا پڑتا تھا, پہلے لکڑی کے قلم چلتے تھے, اتنی دیر میں بھی وہ خالی نہیں بیٹھتے تھے, سبحان اللہ کہنا شروع کر دیتے تھے کہ یہ وقت ہمارا ضائع نہ جائے, اتنا خیال کرتے تھے. بہت قریب کی بات, بہت دور کی نہیں, حضرت مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث, جن کی آج فضائل اعمال ساری دنیا میں مشہور ہے, ان کے والد محترم حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے خاص الخاص شاگرد, تلمیذ رشید اور خادم خاص تھے, تقریباً 10 سال حضرت کے ساتھ خدمت میں رہے. وہ صرف خدمت کرنے کے لیے, کچھ اور مقصد نہیں تھا کہ کچھ پیسے مل رہے ہیں, کما رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, صرف خدمت, حضرت کی خدمت میں رہنا ہے, حضرت کے کام آنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی بہت اونچا مقام عطا فرمایا. ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایسی زندگی گزاری ہے کہ کئی ہفتے, بلکہ کئی مہینے علم حاصل کرنے کے لیے ایک ایک کمرے میں بند ہو جاتے تھے, لوگوں کو پتہ نہیں چلتا تھا اندر کون ہے, بس ضرورت کے وقت نکلے, جب دیکھا کوئی نہیں ہے باہر, اور پھر اندر چلے گئے. خود فرماتے ہیں کہ مرکز نظام الدین کے ایک حجرے میں 5-6 مہینے تک بند رہا, بس رات کو ضرورت کے وقت نکلتا تھا پھر چلا جاتا تھا. اور اس درمیان میں نے پوری بخاری شریف, تہاوی شریف, سیرت ابن ہشام اور کئی بڑی بڑی کتابیں, کتابوں کا نام آتا ہے کہ ان سب کا انہیں مطالعہ کر لیا. حقیقت یہی کہ علم ایسے ہی آتا ہے. حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بارے میں یہ آتا ہے کہ لوگ ان کو چلتا پھرتا کتب خانہ کہتے تھے, علم کے ایسے رسیا تھے کہ بالکل جب آخری وقت ہے ان سے ہلا جلا نہیں جا رہا ہے. اس وقت بھی لوگوں نے دیکھا حضرت اپنے شاگرد سے کرے بھی وہ کتاب وہاں سے اٹھاؤ, اس میں فلا مسئلہ تلاش کرو. ایک دفعہ خبر مشہور ہو گئی کہ آپ کا انتقال ہو گیا, لوگ آئے تو دیکھا انتقال نہیں ہوا, حضرت تو کتاب پر جھکے ہوئے بیٹھے. تو آپ کے شاگرد تھے, بڑے بڑے شاگرد تھے, علامہ شبیر احمد عثمانی جو پڑوس ملک کے شیخ الاسلام ہوئے الگ ہونے کے بعد میں, اور حضرت مفتی شفیع صاحب جن کے بیٹے مفتی تقی عثمانی صاحب ہیں, یہ حضرات ان کے شاگرد تھے. کہنے لگے حضرت کون سا ایسا اہم مسئلہ آ گیا ہے, ہم شاگرد خدام حاضر ہیں, ہم سے بتا دیئے, اس وقت اتنے بیمار ہیں, ضعیف العمر ہیں آپ, اور اتنی جھک کر اتنی مشقتوں کے ساتھ کتاب دیکھ رہے ہیں. تو حضرت نے فرمایا, کہنے لگے بھائی علم میں مشغول ہونا یہ ساری کیفیات سے اچھا لگتا ہے, ساری حالتوں سے اچھا لگتا ہے. آپ دیکھیے کہ آخری وقت بھی انہوں نے ضائع نہیں کیا. حضرت مولانا اعزاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ بھی ایک بڑے درجے کا عالم تھے, یہ فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا گزرا ہے کہ مسلسل تین تین ہفتے تک میں سویا نہیں. کیا کرتے؟ صرف مطالعہ, پڑھنا پڑھانا اس کے اندر. اور حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات اتنی کثرت سے مشہور ہے کہ اس کا جھٹلانا ناممکن ہے. 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے. یہ حضرات نے ایک ذرا سا بھی وقت ضائع نہیں کیا, اوقات کو کام میں لائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نعمتان مقبون فیہما کثیر من الناس, بہت سارے لوگ ان نعمتوں کی قدر نہیں کر رہے ہیں. ان میں سے ایک چیز ہے صحت اور دوسری چیز ہے فراغت. فراغت مل رہی ہے قدر کرنا, صحت مل رہی ہے تو اس کی قدر کرنا. اور صحت کے تعلق سے بھی ایک بات یاد رکھیے کہ اللہ جب صحت دے تو صحت کی حفاظت بھی ضروری ہے. ایسے امور اختیار کرنا جس سے صحت کو نقصان ہو یہ غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو ہدایات دی ہیں طب نبوی کے عنوان سے ان کو شائع بھی کیا گیا ہے, آپ ان کو پڑھیے, اس میں آپ کو اچھی طرح سے معلوم ہو جائے گا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت کے تحفظ کا کس قدر خیال فرمایا ہے. تو ہمیں بھی اسی خیال رکھنا ہے. اگر ڈاکٹر ہم کو کہتا ہے کہ یہ چیز آپ کو نقصان دہ ہے تو پھر ہمیں اس سے بچنا ضروری ہے, واجب ہے. ضروری کا مطلب یہ واجب ہے, نہیں بچیں گے تو گنہگار ہوں گے. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ 60 سال سے زیادہ عمر کے ہو گئے تھے, صحت بالکل صحیح تھی, سالم تھی. تو لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کی صحت کا راز کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا دو چیزیں. پہلی چیز یہ کہ حکیم نے, طبیب نے جس چیز کے بارے میں کہہ دیا یہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے اس کی طرف پھر میں دیکھتا بھی نہیں. اور دوسری چیز یہ کہ صبح کا ٹہلنا میں کبھی ناغا نہیں کرتا. حضرت کے معمولات زندگی میں آتا ہے کہ صبح فجر سے پہلے آپ نکل جاتے تھے اور قریب میں ایک گاؤں تھا وہاں پر آپ پہنچتے تھے, بھیسانی, اسلام پور بھیسانی نام تھا, وہاں حضرت کی کثرت سے مریدیت تھے, مسلمان راجپوتوں کا گاؤں ہے وہ. میں گیا ہوں اور میرے شاگرد بھی ہیں وہاں پہ ماشاءاللہ اس وقت میں. تو وہاں پر حضرت جاتے تھے, 3 میل پڑتا ہے تھانہ بھون سے, اور فجر کی نماز وہاں پڑھتے تھے, بلکہ لوگ حضرت کو آگے بڑھاتے تھے, حضرت ہی پڑھاتے تھے فجر کی نماز. اور فجر کی نماز میں پاؤ سے آدھا پارے تک پڑھنے کا معمول تھا, تقریباً 20 سے 25 منٹ میں نماز آپ کی ہوتی تھی فجر کی نماز, پھر وہاں سے چلتے تھے واپس آتے تھے آپ. پوری زندگی یہ معمول رہا اور اس معمول پر اتنی مضبوطی سے عمل فرمایا کہ ایک دفعہ آپ کے خلاف کچھ حالات تھے تو شہر کے بنیوں نے کہا کہ مولوی صاحب تم صبح صبح اندھیرے میں ٹہلنے جاتے ہو, ذرا حفاظت کر لو اپنی, تمہارے قتل کے چرچے سنے ہم نے. تو حضرت نے فرمایا جو میرا معمول ہے اسے ناغا نہیں کرتا میں. رہی بات موت کی, تو اللہ نے جہاں لکھ دیا ہے پورا یقین ہے کہ وہیں پر آئے گی. میرے حجرے میں لکھ دیا تو حجرے میں آئے گی. تو ان حالات میں بھی حضرت نے اپنے معمول ناغا نہیں فرمایا, اتنی مضبوطی کے ساتھ. آج ہماری حالت یہ ہے کہ صبح کو آپ نکل جائیں تو ہم سے زیادہ غیر ہی نظر آئیں گے پارکوں میں ٹہلنے والے, ہمیں فجر کی نماز کے لیے آنا مشکل ہوتا ہے. حالانکہ ذرا فجر کی نماز کے لیے اٹھ جائیں, 5-10 منٹ پہلے چہل قدمی کر لیں, 15-20 منٹ بعد میں چہل قدمی کر لیں, تو صحت کے لیے کتنی مفید چیز ہو جائے گی یہ. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اشراق کے انتظار میں بیٹھنے سے افضل ہے صبح کی واکنگ، صبح کی چہل قدمی، صبح کی سیر و تفریح، صبح کا چلنا، حالانکہ اشراق کا انتظار اور پھر اشراق پڑھنا اس کی باقاعدہ فضیلت آئی ہے، لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اشراق کے انتظار میں بیٹھنا زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، اور صبح کی واکنگ، چہل قدمی، صبح کی سیر، اس سے آپ کی صحت کی حفاظت ہے جو واجب ہے، واجب کا درجہ مستحب سے بڑا ہوا ہے، اس لیے ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اکثر لوگ دو نعمتوں کے سلسلے میں نقصان میں رہتے ہیں، ان میں سے پہلی چیز ہے صحت اور دوسری چیز ہے فراغت. ایک بزرگ کا واقعہ میں آپ کو اور سناتا ہوں کہ انہوں نے وقت کا کس قدر وقت کی حفاظت کا کتنا اہتمام کیا ہے. حضرت مولانا حضرت میاں جی نور محمد جھنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو سلسلہ ہے بزرگوں کا، ان پورے سلسلے کے پیر ہیں، یہ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی ان کے پیر ہے. میاں جی نور محمد جھنجانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے پاس ایک بٹوا رکھتے تھے، ایک تھیلی رکھتے تھے، اسی میں پیسے رہتے تھے ان کے، سامان خریدنے کے لیے جاتے تو دکاندار کو وہی تھیلی حوالے کر دیتے، بھائی اس میں سے تو نکال لے جتنے تیرے پیسے ہیں، میں نکال کے دوں گا، گن کے دوں گا تو میری کئی تسبیح ہو کے نقصان ہو جائے گا، اتنی دیر میں آپ سبحان اللہ کہتے رہتے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ایک چور آپ کی تھیلی چھین کر بھاگ گیا، حضرت نے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، کہنے لگے کون پیچھے پڑ رہا ہے اس کے، اتنی دیر میں تو میں کئی تسبیح پڑھ لوں گا. وقت کا اتنا خیال. اور آج ہماری حالت کیا ہے، یہ جو موبائل آ گیا ہے کئی گھنٹے صرف اسی کے اندر لگے ہوئے، قرآن کو بلا دیا اس نے، ذکر کو بلا دیا، دعاؤں کو بلا دیا، مناجات کو بلا دیا، اب کچھ نہیں ہے یاد. پہلے کچھ نہ کچھ مطالعہ کر لیا کرتے تھے، کتابیں پڑھ لیا کرتے تھے، قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے، تفسیر دیکھ لیا کرتے تھے، لیکن اب جب سے یہ ہاتھ میں آ گیا ہے اس کی وجہ سے ساری چیزیں ہماری دور ہو گئے، ہم ساری چیزوں سے دور ہو گئے ہیں، اللہ حفاظت فرمائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ وقت کی حفاظت کا کتنا اہتمام کرتے تھے. اس تعلق سے فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر احیا اللیل وایقظ اہلہ وجد وشد المئزر. جب رمضان کا آخری عشرہ آ جاتا، احیا اللیل، تو پوری رات جاگتے تھے، وایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو بیدار فرماتے تھے، وجد وشد المئزر، اور خوب محنت فرماتے اور کمر بستہ ہو جاتے. کمر بستہ ہونے کے دو معنی، ایک تو یہ کہ آخری عشرے میں اپنی بیویوں سے بھی الگ رہتے تھے آپ، اور دوسرے معنی کہ آپ خوب محنت فرماتے، جیسے اردو میں بھی کہتے ہیں کہ میں نے اس کام کے لیے کمر کس لی ہے، تو وہی ایسی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں ایک لمحہ بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام فارغ نہیں رہنے دیتے آخری عشرے کا، اور اللہ کی عبادت کے اندر مشغول ہو جایا کرتے. لفظ وجدہ، خوب محنت فرماتے آپ عبادات میں. اگلی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمن القوی خیر واحب الی اللہ من المؤمن الضعیف. طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہے، طاقتور ایمان والا کمزور ایمان والے سے بہتر ہے. اس کے دو مطلب ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی، طاقتور ایمان والا، یعنی ہر اعتبار سے طاقتور ہے وہ، ایمان کے لحاظ سے بھی طاقتور ہے، اعمال کے لحاظ سے بھی طاقتور ہے، جسم کے لحاظ سے بھی طاقتور ہے، تو وہ بہتر ہے من المؤمن الضعیف، اس مسلمان سے جو ایمان کے لحاظ سے، اعمال کے لحاظ سے، جسم کے لحاظ سے کمزور ہے. اور ایک دوسرا مفہوم بالکل واضح ہے اس کا, اور عام طور پر وہی اس کو مراد لیا جاتا, عام طور پر لوگ وہی مراد لیتے. وہ کیا ہے؟ طاقتور ایمان والا, جس کے پاس طاقت ہے, قوت ہے, مضبوط ہے, قوا اس کے طاقتور ہے, وہ بہتر ہے کمزور ایمان والے سے جس کے قوا اتنے مضبوط نہیں ہے, آوا اتنے مضبوط نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ فرائض اور واجبات کو کمال کے ساتھ, یہاں تک کہ جہاد وغیرہ کو کمال کے ساتھ جو طاقتور ایمان والا انجام دے سکتا ہے, کمزور ایمان والا انجام نہیں دے سکتا ہے. اور یہ چیز بھی مشہور ہے, متعارف ہے اور سب کے سامنے ہے کہ بندہ جب کمزور ہو جاتا ہے تو عبادات, فرائض و واجبات میں بھی کمی اور کوتاہی ہونے لگتی ہے. جہاد کا تو مسئلہ ہی بہت دور ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد کچھ صحابہ ہمیشہ رہتے تھے اور حفاظتی دستے کے طور پر وہ کام انجام دیا کرتے تھے, سیکورٹی گارڈ, حفاظتی دستے کے طور پر. ان میں سے ایک حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ایک سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, ایک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, اور ایک حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. آپ دیکھیے کہ یہ جتنے صحابہ ہیں سارے کے سارے جسمانی لحاظ سے بھی بڑے مضبوط ہیں, طاقتور ہیں. حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تو آتا ہے کہ آپ بڑے موٹے تگڑے تھے. ایک تو ہوتا خالی موٹا ہونا, پھولا ہوا ہونا, لیکن موٹے ہونے کے ساتھ ساتھ طاقتور ہونا, آپ طاقتور تھے. اور ایسے طاقتور تھے کہ جس تخت پر آپ بیٹھ جاتے تھے پورا تخت گھیر لیا کرتے تھے, ہر گھوڑا آپ کا وزن نہیں اٹھا سکتا تھا. خاص خاص گھوڑے, مضبوط قسم کے گھوڑے آپ کا وزن اٹھا پاتے تھے. لیکن جب بھی کوئی دینی تقاضا سامنے آتا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ بھئی یہ فلاں کام کرنا ہے, فلاں جگہ جانا ہے, تو آپ حدیث پاک اٹھا کر دیکھ لیجئے, سب سے پہلے آواز اٹھتی ہے یا رسول اللہ انا. حضرت مقداد فرماتے ہیں اللہ کے رسول میں اس کے لیے تیار ہوں. دین کا جب بھی تقاضا آتا ہے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول اللہ میں تیار ہوں. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جسمانی لحاظ سے بھی ایمان والے کو طاقتور ہونا چاہیے. اس کے لیے جو بھی انسان سے بن پڑے کرے, سب سے پہلی چیز ہے غذا کا خیال رکھے. ایسی غذا استعمال نہ کرے جن کی بنیاد پر انسان کے جسم کو نقصان ہوتا ہے, صحت انسانی کو نقصان ہوتا ہے. میں نے یہ بتایا کہ صحت کی حفاظت واجب ہے. اگر ہم ایسے امور اختیار کریں گے جن سے ہماری صحت کو نقصان ہوگا تو یہ شریعت کے خلاف عمل ہے, گناہ کا عمل ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر نے بول دیا کہ آپ کو شوگر ہے تو آپ میٹھا نہیں کھائیں گے, لیکن جب بریانی سامنے آ گئی تو بریانی کے بعد میٹھا فرض سمجھا جاتا ہے. تو اب جب میٹھا سامنے آئے گا تھا نہیں بھائی, کچھ نہ کچھ تو ہونا بننا, بریانی کا فائدہ کیا کھانے کا, ناقص رہ جائے گی بریانی. تو بریانی کو کامل کرنے کے لیے میٹھا جوڑنا ضروری ہوتا ہے. لیکن سمجھ لیجئے یہ غلط ہے, کیا یہ غلط ہے؟ ڈاکٹر نے منع کرتے نہیں کھانا. ہاں ڈاکٹر کہتا نہیں تھوڑا بہت کھا لو تو کھائیے. بہت سے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں جو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں اور وہ سامنے والے کی نفسیات کا خیال کر کے علاج کرتے ہیں, اور وہی ڈاکٹر دراصل کامل ہوتے ہیں. سامنے والے کی نفسیات کا, اس کی طبیعت کا خیال کرتے ہوئے وہ جب کہتے ہیں کہ بھئی اس کی طبیعت اس کے بغیر چلے گی نہیں, دوسری چیزوں کو نقصان ہوگا, تو کچھ چیزوں کی اجازت دیتے تو الگ بات ہے, مسئلہ الگ ہے. لیکن ڈاکٹر سختی سے منع کرتا ہے تو رک جانا. لیکن ہمارے یہاں یہ کہ نہیں صاحب تھوڑا سا میٹھے میں جائے, تھوڑا سے میٹھے میں کیا جا رہا ہے. آپ کو یہاں پہ ایک لطیفہ سناتا ہوں, قصہ سناتا ہوں. حیدرآباد کے ایک نواب صاحب تھے, حافظ عثمان صاحب حافظ تھے وہ, اور بڑے طاقتور تھے, پہلوان تھے. اتنے طاقتور تھے, ایسے پہلوان تھے کہ آپ نے بہت سے جھاڑوں کو, درختوں کو دیکھا ہوگا, ان کی ڈاڑی لٹکی ہوئی ہوتی ہے, اس کو ڈاڑی بولتے ہیں جو ان کی شاخیں لٹکتی ہیں. وہ بڑی مضبوط ہوتی ہیں, رسی کا کام دیتی ہیں, جنگلوں میں رہنے والے ان کی رسی بنا کے کام کرتے ہیں. तो कभी कभी अपने घोड़े पर सवार होकर जाते थे तो उन दरख्तों की जो डाली लटकी हुई होती थी उनको पकड़कर घोड़े को साथ में अपने पांव में दबाकर चढ़ जाया करते थे, ऐसे ताकतवर थे। लेकिन शुगर एक ऐसा मर्द है जो अच्छे अच्छे ताकतवरों को कमजोर बना देता है, बड़े बड़े पहलवानों को। तो नवाब साहब को भी शुगर आ गई, बड़े परेशान हुए। नवाब साहब के हकीम आए, उन्होंने कहा हजरत आपको शुगर बिल्कुल छोड़नी पड़ेगी, मीठा बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा आधे लड्डू तो खा सकता हूं, आधे लड्डू की इजाजत दे दो। हाँ आधा लड्डू खा लो, इजाजत दे दी। अब वो आधा लड्डू खाते रहे, इलाज चलता रहा, लेकिन डॉक्टर नवाब साहब की शुगर कब होने का नाम नहीं ले रही है। शुगर जूं की तू है और परेशानी बढ़ रही है उनकी, कमजोर होते चले जा रहे हकीम लोग परेशान। हकीमों ने कहा क्या जो हमने परहेज बताया परहेज कर रहे हैं? कहा परहेज तो कर रहा हूं मैं। नहीं क्या क्या खा रहे हैं आप? बस वो जो खाते खाते हैं वो साफ से आधे लड्डू की जाती थी, अपने आधा लड्डू खाता हूं मैं। कहा अच्छा वो आधा लड्डू दिखाइए आपका, कितना खाते हैं? ना समझ का मेरे लड्डू लेकर आओ। अब जब लड्डू आया तो इतने इतने बोले दो लड्डू। कहा साहब ये लड्डू जो है ये रोजाना पहले मैं दो खाया करता था, अब इसमें से आधा खाता हूं, एक किलो का एक लड्डू। हकीम लोगों ने कहा कैसे शुगर कम हो गई आपकी? आज हमारी मिसाल भी ऐसी हो गई है, हम डॉक्टर साहब से पूछते लेते साहब ये खा सकते हैं, लेकिन अपने एतबार से उस चीज को खूब बड़ा चढ़ाकर हम ले लेते हैं, और डॉक्टर ने समझा कि थोड़ी बहुत चीज खा रहे हैं और फिर हमारी हालत बुरी होती चली जा रही है। तो ऐसे नहीं होना, जितना डॉक्टर ने बोला है बस इतना ही, उससे ज्यादा गलत है। सेहत का ख्याल रखना वाजिब है, वाजिब। इसके खिलाफ करेंगे तो गलत है। तो सबसे पहले गिजाओं का ख्याल रखना, गिजा हमारी मुतदिल होनी चाहिए। अगर किसी वक्त में हम गर्म गिजा ज्यादा खा रहे हैं तो साथ में ठंडी गिजा ले लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात साबित है कि खजूर के साथ आप ककड़ी मिलाकर खा रहे हैं, और फरमा रहे हैं कि देखो हमने खजूर की गर्मी को ककड़ी की ठंडक से मार दिया, खत्म कर दिया, और ये दोनों मुतदिल गिजाएं हो गई आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो गोश्त का इस्तेमाल सर्द इलाकों में जहां पर मौसम अच्छा होता है खूब करते हैं लोग। गोश्त का इस्तेमाल अगर हो रहा है तो साथ में तरकारियों का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए, सलाद का इस्तेमाल बढ़ा दिया जाए, और भी बहुत सी चीजें डॉक्टरों से पूछकर आप ऐसे कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज। दूसरी अहम चीज यह है कि अपने जिस्म को और सेहत को सही रखने के लिए कुछ ना कुछ वर्जिश और चहलकदमी भी जरूरी है। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिस्म ऐसा मुतनासिब था, इससे पहले मैं शमाली तिर्मिजी आपको पढ़ा रहा था उसमें बात आई थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म इतना मुनासिब था कि सीना और पेट दोनों बिल्कुल बराबर और पेट जरा सा अंदर, यह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म हुआ। इससे आप अंदाजा लगाइए कि आखिर तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेहत कितनी अच्छी रही है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाकायदा घोड़सवारी भी करते हैं, तैराकी भी आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने की है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में ईद का दिन था, हबशा के कुछ लोग, कुछ नौजवान, कुछ गुलाम और गुलामों की औलाद खुशी में नेजेबाजी की, तीरंदाजी की, नेजेबाजी की मश कर रहे थे, और वो बहुत ताकतवर वर्जिशी खेल होता है, उसमें ताकत चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खेल को देखा और हजरत आयशा सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हा को भी दिखाया। रिवायतों में आता इस तरीके से कि हुजूर के यहां पीछे हजरत आयशा ने सर रख रखा था, अपनी ठोली रख रखी थी, और जब तक वो देखती रही हुजूर वहां से हटे नहीं, इतना ख्याल फरमाया हजरत आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा का। फिर बाद में आप बाहर तशरीफ लाए अपने घर से और उनको बुलाया, कहा कि ये जो तुम खेल खेल रहे हो नहीं वर्जी, इसको लाजिम पकड़ना, छोड़ना नहीं, क्योंकि उसके अंदर जिस्मानी वर्जिश होती है। इससे बात समझ में आती है कि आप अलैहिस्सलाम इस बात को पसंद फरमाते हैं कि लोगों में जिस्मानी वर्जिश का रुझान रहे। आज हमें बड़ा कम हो गया है। सुबह की वॉकिंग, कुछ नहीं तो सुबह की वॉकिंग तो कर लीजिए, आप चहलकदमी कर लीजिए। सुबह नहीं हो सकती हो तो असर के बाद, मगरिब के बाद में। बहुत से अहबाब के घर माशाल्लाह इतने बड़े होते हैं कि अपने घर की छतों पे वो कर सकते हैं, तो अपने घर की छतों पे कर लें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल मुमिनुल कवियु खैरुन, ताकतवर ईमान वाला बेहतर है, वह अहब्बू और ज्यादा महबूब है, इलल्लाह अल्लाह को, मिनल मुमिनि दईफ कमजोर ईमान वाले से, वफी कुल्लिन खैरुन इहरिस अला मा अनफउक। और फरमाया, अलबत्ता दोनों भलाई दोनों में होती है, यानी ताकतवर ईमान वाले में भी भलाई है, कमजोर ईमान वाले ही भलाई है, भलाई से इनकार नहीं है, लेकिन बेहतरी की बात है, अफजलियत की बात है। जिसके पास ताकत ज्यादा है वो ज्यादा काम कर सकता है, सेहत अच्छी है ज्यादा काम कर सकता है। तीसरी बात फरमाई, इहदी साला मैन फरुख, ऐसी चीज की ख्वाहिश करो जो तुम्हें नफा पहुंचाए। लिहाजा हर ऐसी चीज से बचना चाहिए जिसमें कोई नफा नहीं है। इसका एक दूसरा मफहूम यूं भी अदा कर सकते हैं आप कि हर लायानी चीज से बचना, हर ऐसे काम से बचना जिसमें न दीन का फायदा है न दुनिया का फायदा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मिन हुस्नी इस्लामिल मरई तरकुहु मा ला यानी। इंसान का सबसे बेहतरीन इस्लाम यह है कि लायानी चीजों को छोड़ दे, यानी कोई ऐसा काम ना करे जिसमें न दीन का फायदा है न दुनिया का फायदा है, ऐसा कोई काम नहीं करना। यह सबसे बेहतरीन इस्लाम बताया गया है। और हमारा सबसे बेहतरीन इस्लाम अब क्या दुनिया के सामने है कि ठलवे ठाली खाली लोग, कुछ न करने वाले, आराम परस्त, इल्म से नाशना, अखलाक से दूरी दूर, अखलाक से आरी, बद तहजीब, बद अतवार, बद मामलगी के पैकर। बाजार में मामला करें तो सबसे पीछे यही, कोई वादा करे तो उसकी खिलाफ वर्जी, ये हमारी पहचान बनती जा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुसलमान को तो हमेशा नफा बख्श चीज की तलाश में रहना चाहिए। कहां नफा मिलता है उसी को हासिल करना है, और जो चीज नाफे नहीं है उससे अपने आप को दूर कर लेना। हुजूर फरमाते इहरिस साला मा यनफाउ, हमेशा ऐसी चीज की ख्वाहिश करो जो चीज तुम्हें नफा पहुंचाने वाली है। आगे फरमाया, वस्तईन बिल्लाह, अल्लाह से मदद तलब करते रहो, वला ताजज, और आजिजी का मुजाहरा ना करो। मतलब यह कि हालात कैसे भी आ जाए अपने आप को कमजोर मत करो, अल्लाह से मदद तलब करो, हिम्मत और हौसला रखो और रब के ऊपर भरोसा करो। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप सीरत उठाकर देख लिए, जंगे बदर में मुख्तसर लोग हैं, अगर हिम्मत हार जाती तो क्या होता, लेकिन हिम्मत नहीं हारी, उसी छोटी सी जमात के साथ आप अलैहिस्सलाम कुफार के मुकाबले में खड़े हो गए और फिर अल्लाह से मदद करने के लिए खेमे में चले गए और ऐसी दुआ मांग रहे थे, ऐसी दुआ, हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु को तरस आ गया, या रसूल अल्लाह बस आपने बहुत इल्हाह फरमा दिया, अल्लाह ने यकीनन आपकी दुआ कबूल फरमा लिया, बस कीजिए, तरस आ गया, इतना मांग रहे थे, इतने तजर्रो गिरिया उजारी और इल्हाह के साथ आप अल्लाह से कह रहे थे बार बार, अल्लाह मुट्ठी पर जमात है, अगर आज हलाक हो गई कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं रहेगा। तो अल्लाह फरमाते हालात कैसे भी आते हैं, अल्लाह के रसूल फरमा रहे कैसे भी हालात आ जाए, ला ताजज, अपने आप को कमजोर न करो, अल्लाह ही पर भरोसा रखो। फिर आगे फरमा, वा इन असाबका शयउन फला तकुल लौ अन्नी फअलतु कान कदा व कदा वलाकिन कुल कद्दरल्लाहु वमा शा। फरमाते हैं अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंचे तो ये ना कहो अगर मैं यूं करता तो यूं हो जाता, बल्कि यूं कहो अल्लाह ने यही मुकद्दर किया था, अल्लाह को जो मंजूर था उसने कर दिया। इसलिए कि लफ्ज़ लौ अगर का लफ्ज शैतानी अमल के रास्ते को खोल देता है, फइन्ना लौ तफ्तहु अमल शैतान। इस जुमले में हुजूर ये फरमाना चाहते हैं कि अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंच जाए, मुसीबत पहुंच जाए, तो फिर ऐसा न कहो कि मैं ऐसा कर लेता तो ये तकलीफ न पहुंचती। مثال کے طور پر کسی کے بچے کا انتقال ہو گیا, اب وہ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں فلاں ہاسپٹل میں لے جاتا تو میرا بچہ بچ جاتا, مرتا نہیں, میں نہیں لے گیا تو انتقال ہو گیا اس کا. پھر ایسے مت کہو, یہ نہیں کہنا چاہیے. اگر تکلیف اور مصیبتیں پہنچ جائیں تو یوں کہا کرو, قدر اللہ, یہی مقدر تھا, اللہ نے وہی کیا جو اس کو منظور تھا. لفظ اگر, کہ اگر میں یہ ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا, حضور نے فرمایا اس کے لیے عربی میں لو آتا, لو, فرمایا کہ لفظ لو جس کا ترجمہ اگر, تفتح عمل الشیطان, شیطان کے عمل کا راستہ کھولتا ہے, یعنی شیطان کو راستہ دیتا ہے یہ کہ شیطان پھر ہمیں وساوس سے مبتلا کرے, ہمارا عقیدہ کمزور کرے, ہمارا ایمان کمزور کرے. اس لیے ایسا کہنا ہی نہیں, اللہ آ گئے, مصیبت آ گئی, پریشانی آ گئی, اللہ نے جیسا چاہا ایسا ہو گیا, اللہ نے ہمارے حق میں یہی بہتر لکھا تھا, اللہ کو یہی منظور تھا, ایسے کہنا چاہیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین, والصلاة والسلام على سید الانبیاء المرسلین محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا فتنة المسيح الدجال. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله. ایک چھوٹا سا عمل بتاتا ہوں آپ کو. آج جمعرات ہے نا, جمعہ شروع ہو گیا, کل مغرب تک جمعہ ہے, اس درمیان ہزار دفعہ درود پڑھنے کی عادت ڈالی آپ, چاہے چھوٹا درود پڑھ لو صلی اللہ علیہ وسلم, اور گھر والوں کو بھی بتاؤ, 25 منٹ میں ہزار دفعہ ہو جاتا ہے, 10 تسبیح ہے. اس کا فائدہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر جمعے کو ہزار دفعہ درود پڑھتا ہے تو موت سے پہلے پہلے دنیا ہی میں اس کو ہم جنت کا ٹھکانہ دکھا دیں گے, اللہ پاک جنت کا ٹھکانہ دکھا دیں گے. اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اس کو جنت کا ٹھکانہ نہ دیں, نہ دکھا دیں. اس میں کئی بشارتیں, جنت ملے گی اسے جب تو جنت کا ٹھکانہ دکھا رہے ہیں, ایمان کے ساتھ موت ہوگی, اللہ تعالیٰ ایسی زندگی عطا فرمائیں گے, اعمال صالحہ کی توفیق ہوتی رہے گی اس درود شریف کی برکت سے. تو یہ اس عمل کو کر لیجئے آپ انشاءاللہ, آج مغرب سے کل مغرب تک ہمیشہ کے لیے ہزار دفعہ 10 تسبیح, کوئی مشکل نہیں ہے, کل تک کے لیے.